من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل به ان علينا جمعه وقرآنه میرے بھائیو آج کل دنیا میں جتنے ہی جتنے ہیں کفر اور شرک کے طوفانی طوفان سمٹ کر آ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسانوں کے جمع عقیق کو یہ فتنے بہا کر لے جا رہے ہیں. کبھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو کبھی کوئی کہ آج کل یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے. کہ احادیث کی کوئی ضرورت نہیں, صرف قرآن ہی ہمیں کافی ہے. جب وہ احادیث کو اسلام سے علیحدہ کر دیتے ہیں اس کے بعد میدان صاف ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے اس طرح پھر قرآن حکیم کی آیات کے وہ معانی کرتے ہیں. اور اس طرح وہ لوگ اللہ کریم کی کتاب مقدس کو بدل کر ایک نیا دین بنا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جبکہ وہی نازل ہو رہی تھی کہ آپ قرآن حکیم کے نزول کے وقت یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کیا کریں بلکہ آرام سے سنیں اور آرام سے ہی اس کو یاداشت میں لے آئیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ وحی کے ختم ہونے کے بعد یہ قرآن حکیم آپ کو بھول جائے گا, تو اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت کو اٹھاتا ہے کہ اس کو تیرے سینے میں بھی ہم جمع کریں گے اور پھر تیرے زبان مقدس سے اس کو ہم پڑھائیں گے. آگے جا کر ایک تیسرا وعدہ کیا, ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کو تیرے زبان مقدس سے بیان بھی ہم کروائیں گے تاریخ ہوا ہے اور دنیا اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن حکیم کی شکل میں وحی آئی وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم دل مقدس میں وہ جمع ہو گئے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس کے اندر بھی وہ وحی یعنی قرآن حکیم جمع نہیں ہوا بلکہ اللہ رب
حضرت کی توفیق سے اصحابہ کرام کتنے تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے. اسی طرح صحابیات بھی قرآن حکیم کی قاریہ تھی. اس وقت قرآن کریم کے قاری اور حافظ بننے شروع ہوئے اور آج تک لاکھوں قرآن حکیم کے قاری اور حافظ موجود ہیں جن کے دنوں میں اپنا قرآن جمع ہے. تو یہ وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا. دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اس کو ہم تیری زبان مقدر تھے اور پھر اس کو آگے دوسرے لوگوں کی زبانوں سے ہم پڑھائیں گے. تو آج ایک لوگ چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک, مردوں سے لے کر عورتوں تک, کوئی یاد کر کے پڑھ رہا ہے تو کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہے. اور آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اسلام کا نام نہیں لیتے غیر مسلم ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ دوسرا وعدہ کہ اللہ کا پورا ہو گیا, سچا ثابت ہوا. پھر یہ قرآن حکیم جہاں تینوں میں جمع ہوا وہاں یہ تحریری طور پر کتابی شکل میں بھی جمع ہو گیا. حافظ اگر یادداشت کے لحاظ سے غلطی کرتا ہے تو وہ تحریر کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ یا یہ میں نے صحیح پڑھی یا غلط. کوئی کافر اگر قرآن مجید کی آیت غلط لکھ لیتا ہے تو پھر وہ حافظ سے پڑھاتا ہے, حافظ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنی اس تحریر کو صحیح کر لیتا ہے. اب تیسرا وعدہ اللہ کا یہ تھا کہ ثم ان علینا بیانا, کہ قرآن حکیم آپ سے بیان بھی ہم کروائیں گے. تو دیکھو قرآن حکیم جمع بھی ہو گیا, قرآن حکیم کی عبارت پڑھی بھی گئی اور آج تک پڑھی جا رہی ہے. اب اگر اتنا ہی کافی تھا کہ قرآن حکیم لوگوں کے سینوں میں اور کاغذوں میں جمع ہو جائے اور پڑھنے والے اس کو دیکھ کر یا یادداشت کے لحاظ سے پڑھیں, تو پھر آگے یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی ثم انا علینا بیانا, کہ پھر اس کو ہم بیان بھی کروائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم صرف یاد کر لینا یا دیکھ کر پڑھ لینا یا کاغذوں پر لکھ لینا کافی نہیں, اس کے بیان کی بھی ضرورت ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مقدس سے اور وجود مقدس سے زبانی طور پر اور عملی طور پر قرآن حکیم کو بیان کر دیا. زبان مقدس سے قرآن حکیم کی تشریح معانی بیان فرمائے اور عملی طور پر ان معانی کو عملی جگہ پہنا کر اس کا نقشہ پیش کر دیا. اور وہ عملی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ پیش کیا اس کو صحابہ کرام نے, صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین نے, تابعین کے شاگرد صحابہ تابعین نے, محدثین نے ان نقشوں کو جمع کر دیا. اس کا نام رکھ لیا گیا احادیث نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح تفسیر عملی اور زبانی اسلام سے نکال دی جائے تو پھر یہ صرف قرآن حکیم کے الفاظ رہ جائیں گے. اور جیسے آج تم دیکھ رہے ہو کہ ہر آدمی اٹھتا ہے اور قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر اور قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے, یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا لوگوں میں پھر کے پیدا ہو گئے. اگر آج بھی کوئی ایسا آدمی آئے جو سب کو جمع کر کے اس بات پر کہ قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر اور معانی اور مطالب اور مفہوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان کیا, تابعین تبع تابعین خیر و قرون کے لوگوں نے جو بیان کیا, اسی پر سب اکٹھے ہو جاؤ تو یقینی بات ہے یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں. چونکہ صحابہ کرام میں کوئی فرقے نہیں تھے, تابعین تبع تابعین میں کوئی فرقے نہیں تھے. اب یہ فرقے کیوں بنے؟ کہ قرآن سے اختلاف کر دیا گیا, ہر ایک نے قرآن حکیم کا اپنے عقیدے اپنے فرقے کے مطابق اس کے آیات اور اس کے الفاظ کا معنی اسی طرح کر دیا جس طرح اس کا عقیدہ اور اس کا اپنے فرقے کا نظریہ ہے. یاد رکھو قرآن حکیم کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے میں نے نازل کیا ہے لے یا خدا فیما قانون فی یختر خون, کہ اس وقت جب قرآن اتر رہا ہے اور لوگ مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں تو قرآن آئے اور آ کر اختلافی مسائل کا فیصلہ کر دے اور سب کو قرآن کے فیصلے پر جمع ہو جانا چاہیے. لیکن اب کیا کرو گے تم کہ خود قرآن حکیم جو ہے یہ مختلفی بن گیا, قرآن کے معنی اس طرح بدل دیے گئے, اس کے مفہوم بدل دیے گئے کہ اب ہر ایک جس کو بھی دیکھو وہ قرآن پیش کر رہا ہے. اور اس وجہ سے ہر ایک یہ کہتا ہے بھائی سارے قرآن پڑھتے ہیں سارے قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو ہمیں آج سے نکل کر اس دور میں جانا پڑے گا جس دور میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور بابا کرام کا دور تھا, جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن کی عملی اور زبانی تشریح صحابہ کرام کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور صحابہ کرام پوری دنیا پہ اسلام پھیلا رہے تھے اور پوری دنیا پہ قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر کر رہے تھے. اس کے بعد تابعین تبع تابعین آئے, انہوں نے قرآن حکیم کی پوری تشریح اور تفسیر لوگوں کو سمجھائی. اس لیے قرآن کہتا ہے ومن یشاقق کے رسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی ودصلی جہنم وساءت مصیرا. دو باتیں سائے کے اندر اللہ نے بتائی. پہلی بات, جو آدمی میرے نبی کی مخالفت کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گرایا, آج لوگوں نے قبر آدم کے برابر قبروں کو بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مقدس کو بھی زندگی میں سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور لوگوں نے اس سجدے کو جائز قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل کو شرک قرار دیا اور آج لوگوں نے تعویل کو خدمت خلق قرار دے کر جائز قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑوا دیا اور کعبے کے بتوں کو خود توڑ دیا, لیکن آج تصویر پیر کی اور مولوی کی یہ بطور یادگار لوگوں نے اپنے گھر میں رکھ لی. صبح سویرے اٹھتے ہی اس کو سلامی کرتے ہیں اور اس کو جا کر چومتے ہیں, اس کی سیوا کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہ کاغذ پر تصویر ہے, وہ پتھر پر تصویر تھی. وہ بھی پوجی جاتی تھی اور آج کی تصویر بھی پوجی جاتی ہے. یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. اللہ کے رسول نے شرک کو عرب سے نکال دیا اور انہوں نے لوگوں نے شرک کو اپنے دل میں بسا لیا. آگے فرمایا یتبع غیر سبیل المومنین والذی ما تولی, دوسرا وہ مجرم جو مومنین کا راستہ چھوڑ دے, مومنین کا سبیل چھوڑ دے. مومنین سب راست اصحاب کرام اور ان کے صحیح تابعدار تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہ اجمعین. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا, قرآن کریم جن کو مومن کا خطاب دے رہا تھا, وہ کون تھے؟ اصحابہ کرام. فرمایا جو مومنین کا راستہ چھوڑ دے, ان کا عقیدہ ایمان عمل چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرے, فرمایا نول نہیں ما تو اللہ, جدھر یہ لوگ جانا چاہتے ہیں ادھر ہی ان کو جانے دیں گے, ورنہ تو یہ جہنم, آخرکار ان کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے ہم بیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی اور مومنین کا طریقہ کار بھی انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس لیے لازمی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان کے شاگردان اعظام جو صحیح طریقے پر چل رہے تھے, ان کو قرآن حکیم کی تفسیر تشریح کرنے والے اور ان کی تفسیر اور تشریح کو ماننا ضروری قرار دیا گیا, تب جا کر ایمان بچتا ہے اور عمل بچتا ہے. ورنہ تو جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ ہر ایک آدمی اپنی مرضی کی قرآن کی تشریح اور تفسیر کر رہا ہے. کل کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی عبادت کرتا ہے. سن لیا؟ وہ کیسے کہتا؟ وہ نہیں, قرآن مجید میں آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ عبادت نہیں؟ عبادت تو ہے. تو پھر اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو نبی کی عبادت کرتا ہے. یہ ہے اس آیت کی تشریح اور تفسیر. تو خود اللہ بھی عابد ہو گیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہو گیا. یہی بلا پڑی کہ آج ہر آدمی مفسر بن بیٹھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے سے ہٹا دیا اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کو بھی ہٹا دیا. اور دوسری آفت یہ آئی کہ جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے نہ صحیح دیکھی نہ ضعیف دیکھی نہ موضوع دیکھی, ہر حدیث کو مانتے چلے گئے اور یہاں تک مان لیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا اور حدیث پر ایمان اور عقیدہ بنا لیا. یہ طوفان بھی چل رہا ہے, تم قرآن پیش کرو گے وہ حدیث پیش کرے. حالانکہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے احکامات اور جو خبریں قرآن نے دی ہیں گزری ہوئی آنے والی, یہ لا ریب ہیں, ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور زبانی تشریح یہ تو تفسیر اور تشریح ہے, اور یہ ساری پڑھی لکھی دنیا جانتی ہے کہ متن کی تشریح اور متن کی تفسیر متن کے خلاف نہیں ہوتی, متن کے موافق ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے خنزیر حرام ہے, اب اس کی تشریح کرنے لگو تو یہی ثابت کرو گے نا تشریح میں کہ یہ خنزیر حرام ہے. اور اگر کوئی ایسا تشریح کرتے کرتے خنزیر کو حلال بنا دے تو کیا یہ قرآن کی تشریح ہوگی؟ یہ قرآن کی تشریح نہیں ہوگی، یہ قرآن کی تکذیب ہوگی. اب وہ حدیث جو قرآن کی تکذیب کرے، قرآن کو غلط ثابت کرے، کیا وہ حدیث ہو سکتی؟ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جسے قرآن کی آیت کو جھٹلایا جا سکے؟ اور پھر قرآن حکیم اعلان کرتا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی دین کی کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں. اب حدیث کی وحی بھی اللہ بھیجتا ہے اور قرآن کی وحی بھی اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ بھیجنے والا کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ ایسی وحی حدیث کی بھیج دے جو قرآن کے خلاف ہو؟ اگر ایسی وحی بھیجتا ہے تو پھر خود قرآن کو اللہ ہی جھٹلاتا ہے. اس لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم کی آیت کو جھٹلا دے. اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے خلاف اگر کوئی حدیث ہوگی تو اس کا معنی مفہوم تعویل کر کے ایسا بناؤ جو قرآن کے موافق ہو جائے، تاکہ قرآن حدیث متفق ہو جائے. ایسا معنی حدیث کو نہ پھیلاؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ اگر حدیث سچی ہے تو قرآن جھوٹا ہے، اگر قرآن سچا ہے تو حدیث جھوٹی ہے. یہ تو آپس میں قرآن حدیث کی لڑائی ہوگی اور مخالف کو موقع ملے گا، وہ کہے گا ہم تمہارا دین کیسے قبول کریں؟ تمہارے دین کے دو حصے ہیں، قرآن و حدیث. قرآن حدیث کو غلط کہتا ہے، حدیث قرآن کو غلط کہہ رہی ہے، یہ تو دونوں حصے آپس میں لڑ رہے ہیں. آگے جا کر وہ یہ جگہ بھی بنا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ نبی نہیں مانتا، اور جو نبی کہتا ہے وہ اللہ نہیں مانتا. پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ عیسائی بھی چیخے گا، یہودی چیخے گا، ہندو چیخے گا. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ ان لوگوں کو پکار کے کہہ رہا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں مرنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں کو سوچو جن کو تم مشکل کے لیے پکار رہے ہو، انہوں نے تو آج تک کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ بیماری پیدا کی، نہ شفا پیدا کی، نہ موت پیدا کی، نہ حیاتی پیدا کی، نہ عزت پیدا کی، نہ ذلت پیدا کی، نہ کوئی پرندہ پیدا کیا، نہ کوئی کیڑا پیدا کیا، نہ کوئی پتھرا پیدا کیا، نہ کوئی کلی پیدا کی، نہ کوئی پھول پیدا کیا، نہ کوئی پھول کی پنکھڑی پیدا کی. وہ یخلق اونٹا، یہ میری مخلوق ہیں، یہ پیدا کیے ہوئے ہیں. جس کو میں نے آنکھ دی وہ آنکھ والا ہے، جس کو میں نے آنکھ نہیں دی وہ آنکھ سے خالی اندھا ہے. جس کو سننے کے میں نے کان دیے وہ سنتا ہے، جس کو نہیں دیے وہ بہرا ہے. جس کو بولنے کی زبان دی وہ بولتا ہے، جس کو نہیں دی وہ گونگا ہے. جس کو چلنے کے لیے پاؤں دیے وہ چلتا ہے، جس کو نہیں دیا وہ لنگڑا ہے. یہ تو میرے محتاج ہے، دیکھنے میں محتاج، سننے میں محتاج، بولنے میں محتاج، کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، نیند میں محتاج، بیداری میں محتاج، ہضم ہونے میں محتاج، بیماری میں محتاج، شفا میں محتاج، عزت میں محتاج، ذلت میں محتاج، فتح میں محتاج، شکست میں محتاج. یہ تو میری مخلوق ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم ان کو پکارتے ہو. اور آگے فرمایا اموات ہیں بھی یہ مردے. کیا ہیں یہ؟ مردے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یہ مردے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کعبے میں 360 مجسمے، بت اور تصویریں رکھی ہوئی تھی، وہ کن لوگوں کی تھی؟ انسانوں کی. کون سے انسانوں کی؟ جو مر گئے تھے. زندہ کی کوئی تصویر نہیں تھی، زندہ کا کوئی بت نہیں تھا، وہ سب مر جانے والوں کی تصویریں تھیں، مر جانے والوں کے فوٹو تھے، مر جانے والوں کے بت تھے، مر جانے والوں کے مجسمے تھے، اور ان کو پکارتے تھے بعض مجسمے نبیوں کے تھے، بعض سچے ولیوں کے تھے اور بعض جھوٹے ولیوں کے تھے. تو مالک نے ان کو سمجھایا کہ جن 30 و 60 کو تم پکار رہے ہو یہ تو مردے، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں. اب وہ حدیث جو برائے میں آدم رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جس کا زادان راوی ہے، لوگوں نے وہ گزری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹ آتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے 100 سال سے، 1000 سال سے، 4000 سال سے جب سے یہ مرا ہوا ہے اور اب تک یہ مردہ ہے، قیامت تک یہ مردہ رہے گا. حدیث نے کہہ دیا روح لوٹ آ گئی، وہ زندہ ہو گیا. اب آپ بتاؤ کہ حدیث کو ماننے یا قرآن کو؟ حدیث کو مانتے تو قرآن چھوٹتا ہے، اور اگر قرآن کو مانتے تو حدیث چھوٹتی ہے. حدیث خبر واحد ہے، اور محدثین نے زادان کے اوپر جرا کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. پھر کتنے بڑا دکھ کی بات ہے کہ ایک ضعیف حدیث کو انہوں نے دانوں سے پکڑ لیا اور اللہ کریم کی کتابوں کے اندر کی کئی آیات کو جڑلا دیا. اللہ اکبر. آج قبر اس لیے پوجی جانے لگی کہ اس کے اندر مردہ کو زندہ کر دیا گیا. پھر قرآن نے کہا ان کا دوم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو ان کو یا بہولد یا باہو یا عبد القادر جیلانی یا علی یا حسن یا حسین، ان وفات پانے والی ہستیوں کو اگر تم پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے. حدیث میں آ گیا کہ یہ جب میت کو دفن کر کے اس کے دفن کرنے والے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تمہاری آواز نہیں سنتے، تمہاری پکار نہیں سنتے. حدیث نے کیا کہا؟ آواز تو بڑی اونچی ہوتی ہے، یہ تو قدموں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں. اب حدیث کو مان لیا وہ لوگوں نے اور قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ قائل ہو گئے کہ مردہ سنتا ہے، زندہ بھی ہے اور سنتا بھی ہے. قرآن نے کہا ہمارا ظلم ممن یدعو من دون اللہ الى یوم القیامہ، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اس ہستی کو پکار رہا ہے مرنے کے بعد جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتی. یہ ہے قرآن، پکارنے والے کو خبردار کیا کہ اگر تیری زندگی اللہ اتنی لمبی کر دے کہ تو جب سے پکارنے لگے اور قیامت تک پکارتا رہے، اس وقت تک تو اس کو پکارتا لیکن تجھے جواب نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی جواب نہیں ملے گا. لیکن آج کیا ہے کہ جواب دیتا ہے، جواب ملتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک پکارنے والا تو اس میت کو پکارتا رہے جواب نہیں دے گا، نہیں ملے گا، اور انہوں نے ہزاروں قصے، بلکہ ہزاروں نہیں آگے نکلو لاکھوں قصے اور کہانیاں بنا کر کتابوں میں لکھ لیا ہے، واضح تقریروں بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی قبر پر فلاں صاحب گئے تو اس نے سلام کیا، آگے سے اس نے جواب دیا. اب بتاؤ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں قصے یہ سچے ہیں یا قرآن سچا ہے؟ قرآن سچا ہے، اس لیے جواب آ سکتا. اور ہر فرقے نے لکھا، جواب آیا ہے, جواب آیا. تبلیغی نصاب نے لکھا, سید احمد رفائی نے قبر پر جا کر دو شعر پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی دیوار کو پھاڑ کر ہاتھ نکال کر جدھر وہ بیٹھا ہوا تھا ادھر ہاتھ نکالا اور اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مصافہ کر لیا. سچ ہے. اب سوال آئے گا بزرگان دین کا, قرآن حکیم کے مقابلے بزرگان دین کا کوئی مقام ہے؟ اور وہ بھی بزرگان دین کی وہ بات جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو, اگر بزرگان دین کی وہ بات مان لی جائے تو قرآن کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے. لیکن قرآن جھوٹا نہیں ہے, ساری دنیا قرآن کو جھوٹا کہے تو قرآن جھوٹا نہیں ہے. لہذا کہنا پڑے گا کہ بزرگان دین کی یہ بات غلط ہے, یہ جھوٹی ہے. ایسا نہیں ہوا کائنات میں. اگر ایسا ہوا ہے کائنات میں تو پھر اللہ کی کتاب جھوٹی ہے. جب تم کتاب کو مانے والی کہہ دو کہ کتاب جھوٹی ہے, کس منہ سے کتاب کو سب عیسائیوں کے سامنے پیش کرو گے, یہودیوں کے سامنے پیش کرو گے, ہندوؤں کے سامنے پیش کرو گے, سکھوں کے سامنے پیش کرو گے؟ کمیونسٹ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کتاب اس کتاب کو اس کے سامنے کیسے پیش کرو گے؟ وہ کہہ دے گا تم خود اس کو جھوٹی کہتے ہو. جب یہ ہے ہی جھوٹ تو پھر ہمیں جھوٹ کی دعوت دیتے ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کا معنی اگر کوئی ایسا بنتا ہے جو قرآن کے موافق ہو جائے تو بنا لو, ورنہ تو حدیث چھوڑ دو, قرآن پر ایمان لے آؤ. کیونکہ قرآن متن ہے, حدیث اس کی شرح ہے. شرح کسی غلط آدمی نے غلط شرح کر دی ہے اور اس کو منسوخ کدھر کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تو ایسی شرح قرآن کی نہیں کر سکتی, لہذا یہ کسی اور نے شرح کی ہے. اور کس کے مت لگا دی اس کو؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروایا ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مقدس سے اور عمل جسم مقدس سے جو کر کے دکھایا ہے وہی تشریح ہے قرآن کی. آج نماز پہ انکاری ہو گئی دنیا, کہتے نماز ہے ہی نہیں, اور پوچھو تو کہتے قرآن کا یہ معنی ہی نہیں ہے, قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یا آج سے چودہ سو تیس سال پہلے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس پر نازل ہوا تھا, جس ذات مقدس پر یہ قرآن نازل ہوا, کیا اس ذات مقدس نے اس قرآن کی کوئی تشریح, کوئی تفسیر, کوئی عملی نمونہ, کوئی ڈیزائن امت کو کر کے دکھایا یا نہیں؟ اگر کر کے دکھایا ہے تو کیا وہ غلط ہے اور تمہارا نمونہ صحیح ہے؟ پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی بات نہیں, لاکھوں صحابہ تھے جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ایک ایک بات کو تسلیم بھی کیا اور ایک ایک بات پر عمل کر کے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا. یہاں تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مسجد میں جب داخل ہونے لگو تو دایاں پاؤں اندر رکھو, جب نکلنے لگو تو بایاں پاؤں باہر نکالو. صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا, مردوں نے نہیں دکھایا, عورتوں نے دکھایا. عورتوں نے صرف نہیں دکھایا, بچوں نے کر کے دکھایا. کیونکہ صحابہ کرام نے بچوں کو بھی سکھایا تھا کہ مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا, نکلنے لگو تو بایاں پاؤں باہر نکالنا.
فرائض تو فرائض، سنن ضروریات تو سنن ضروریات، مستحب بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قوم کے سامنے قرآن اور حدیث اور پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا. آج ہم کہیں گے نماز نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ تشریح کرتے، آج ہم کہتے ہیں حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، جن نہیں ہے. حالانکہ پوری سورت جن مالک نے نازل فرما دی، ان کی تقریر اللہ رب العزت نے نقل کر دی. ملائکہ نہیں ہے جی، مردے قبر سے باہر آ جاتے ہیں، جب قبر میں ہی نہیں مردہ تو باہر کیا آئے گا؟ قبر میں تو اس سے ہم نے جس مردہ دفن کر دیا ہے، جو ہماری سب سے نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا، نہ ہو ہلاتا تھا نہ بو ہلاتا تھا، نہ چل سکتا تھا نہ کروٹ بدل سکتا تھا، ایسا نہیں تھا. ولی کا میت پڑا ہوا ہے تب بھی ایسا ہے، اصحابی کا میت تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے تب بھی ایسا ہے، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس جب وفات پا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موت آ گئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کا جسم بھی ایسے ہی تھا. صحابہ کرام غسل دے رہے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی صحابہ کرام نے کبھی غسل دیا تھا؟ کروٹ بدل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود کروٹ نہیں بدل سکتے، اٹھا کر ادھر چارپائی پر جو کفن پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کفن پہنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چارپائی پر نہیں آ سکتے. بلاتے ہیں بولتے نہیں، سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، پہلے یہ جھگڑا قائم ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اللہ کے رسول پر موت آ گئی، میں اس کا سر اتار دوں گا، گردن اتار دوں گا. ہو گیا جھگڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ دیتے کہ جاؤ اس سے بلا کر لو، میں اس کو سمجھا دوں کہ میرے کو تو موت آ گئی، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. موت کا مطلب ہی یہی ہے کہ روح نکل گیا اور جسم کو کوئی خبر کوئی پتہ نہیں. زندہ لوگوں نے یہ کام کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم سے ان کی موت کی خبر سن کر برداشت نہیں کر سکے، اور اس شخص پنجو حیرت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، جو کہے گا آ گئی ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. مسجد نبوی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے اسے کہا، لارث نے کہا یا عمر ذرا ٹھہر جا بات سن، وہ سنتا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر جہاں وہ کھڑے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد کے دوسری طرف چلے گئے، صحابہ کرام بھی اٹھ کر وہاں چلے گئے. تو صدیق اکبر نے یہ خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کیا اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود اور الہ مانتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، تو وہ سن لے کہ فإن محمدا قد مات، یقیناً پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکا ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ سن لیں، اِنَّ حَيُّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے جو موت سے پاک ہے. کیا کہہ رہا ہے صدیق اکبر؟ وہ صحابہ کے دماغ کو ٹھیک کر رہا ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب گھروں میں جا رہے تھے تو یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جو صدیق اکبر نے پڑھی تھی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اور پڑھتے جا رہے تھے کہ صدیق اکبر کے خطبے سے آج ہمیں اس آیت کا پورا مفہوم معنی سمجھ آیا ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, یہ آیات پڑھ رہا ہے صدیق اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح قبض کیا گیا تو ان کا جسم میرے گود میں, سر ان کا میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ موقع کی گواہ ہے جو فرما رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح جسم مقدس سے نکل گیا. قرآن نے زندگی میں کہہ دیا تھا انکم میتون وانہم میتون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے پر بھی ایک وقت آنے والا ہے جبکہ تو بھی میت ہو جائے گا, جیسے یہ دنیا والے لوگ اپنے اپنے مقرر وقت میں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ میت ہو جاتے ہیں. اور صدیق اکبر نے اس لیے یہ آیاتیں پڑھ کر دنیا کو بتایا کہ یہ آج وہ اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی اور پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میت ہو گئے. لیکن آج دنیا نہیں مانتی, کہتے ہیں حدیثوں میں آ گیا وہ زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبور, انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں. یرزقون, رزق دیے جا رہے ہیں, رزق کھاتے ہیں وہاں. پھر وہ دسین نے ایسے حدیثوں پر جرا بھی کی, ان کو ضعیف بھی قرار دیا, لیکن مانتا ہی نہیں کوئی. اور قرآن حکیم کی آیاتوں کو ٹھکرا دیں گے, اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو پھوڑ دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کر لیں گے. پھر سننے والا سمجھ لیں گے, پھر جواب دینے والا سمجھ لیں گے, پھر قبر سے باہر اس کو لے آئیں گے. پھر کرسی رکھی پڑی ہوگی, یہ خالی کرسی کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ادھر وہ تشریف لے آتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ضعیف اور خبر واحد کا پر ہم ایمان لے آئے. اس لیے حدیث کو بھی پڑھ کر ماننا پڑے گا. عجیب لطف کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقدس کو محدثین تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ وہ حدیث کے صحیح حدیث کے قوانین کے مطابق وہ صحیح حدیث کے معیار پر نہ اترے. نہیں قبول ہوتی نا اسلام کی بات جب تک کہ اس کے راویوں کی جان پڑتال نہ کر لی جائے, اس فرمان کو صحیح ثابت نہ کر لیا جائے, یوں محدثین اس کو نہیں مانیں گے. ادھر دیکھو, پیروں کی ہر بات, فقیروں کی ہر بات, صوفیوں کی ہر بات بغیر سند, بغیر تحقیق, بغیر ثبوت دنیا مانتی چلی جا رہی. اللہ, ملا جامی جا چلا گیا جی, مکے حج کر لیا, پھر اس کے ارادے ہوا کہ مدینے جاؤں. وہ تو یہ پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پر یا فتنوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا جو راوی تھا اس کی خواب میں آئے, فرمایا کہ وہ فلاں نام والا آدمی فلاں شکل شباب والا یہ مدینے آ رہا ہے, اس کو مدینے نام لیا جائے. چنانچہ اس نے تلاش کروایا اور جب وہ آیا اسے کہا بھائی تیرے لیے مدینے کے لیے جانا ممنوع ہے, تو مدینے نہیں جا سکتا. نکاح دی گئی نا, وہ غائب ہو گیا. اس نے اپنا سفر شروع کر دیا, بادشاہ کے کہنے پر وہ نہ رکا, سفر کر کے کہیں کا کہیں پہنچ گیا. تو دوسری رات کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مکہ کے کام میں آئے کہ میں نے کہا تھا اس کو نہ دینا, وہ تو آج فلاں منزل پر بول دیا. اس نے دل کو اپنے آدمی دوڑایا اور جہاں جا رہا تھا اس کو پکڑایا اور واپس لے آیا اور اس کو اولاد کو بند کر دیا کہ یوں کہنے سے تو یہ رکتا نہیں ہے, بند کرو اس کو. تیسری رات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آیا اور کہا کہ بھائی یہ تو مجھے تھوڑا تھا کہ تم نے اس کو اولاد کو بند کر دیا, یہ تو میرے دماغ تھا. اور ایسی محبت بھری نظم لکھ کر آ رہا تھا, اگر میری قبر پر آ کر پڑھتا تو میں باہر قبر سے نکل کر اس کو گلے لگا کر معاملہ کرتا. میں نے اس لیے منع کیا کہ یہ نہ آئے اور نہ پڑھے, نہ میں باہر نکلوں اور نہ. اس کو لوگوں نے مان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے لیے قوانین بنائے گئے, اور ان لوگوں کی ہر بات بغیر دلیل کے مان لی گئی. یہ وجہ ہے کہ آج پوری زمین کفر اور شرک سے ڈر گئی ہے. کہ جو بات آئی وہ مان لی, جو بات آئی وہ مان لی, جو کسی کو عمل کرتے دیکھا وہی مان لیا, یہ نہیں پوچھا کہ یہ اسلام کے اندر یہ عمل ہے یا نہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ سور بندیا, قادریا, نقشبندیا, چشتیا, یہ جو سلسلے جاری ہیں اور آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, جو اٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی سلسلے میں پیری مریدی کی بحث شروع کر دیتا ہے, اور دنیا کے جوب در جوب اس پیر کی بحث کے اندر منسلک ہو رہی ہے. تو یہ سلسلے کہاں سے آئے ہیں؟ جاؤ پوچھو تو صحیح, کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سلسلوں میں بیعت کرتا تھا؟ کیا عمر فاروق عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین, جتنے صحابہ کرام, ابیدہ بن جرہ, خالد بن ولید, جو بھی صحابہ ہے کسی کے نام لو, اس وقت یہ سلسلے موجود تھے اور وہ ان سلسلوں میں بیعت کرتے تھے. بتاؤ صدیق کے کتنے مریض تھے؟ عمر فاروق رضوان العلماء اجمعین کے کتنے مرید تھے؟ اب لوگوں نے اس لیے مان لیا ان ساری چیزوں کو کہ چونکہ پچھلے کرنے شروع لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اور لوگ دڑا دھڑ کے اندر بیعت ہونا شروع ہو گیا. اب دلیل ان کے پاس یہ ہے, کیا یہ سب جھوٹے ہیں؟ یہ دلیل کافی ہے. اگر ہندو آپ سے کہہ دے کیا ہم ہندو, یہ ہندوستان میں تقریباً 1 ارب کی آبادی, کیا ہم جھوٹے ہیں؟ اگر عیسائی آپ سے کہہ دے کہ عیسائی ہم اتنے ہیں جو پوری دنیا پہ مسلط ہے, کیا ہم سارے عیسائی, ہمارے پوپ, ہمارے پادری, کیا ہم جھوٹے ہیں؟ یہ دلیل تو ہر ایک دے سکتا ہے. تو کہنا پڑے گا کہ عیسائی جھوٹا ہے, یہودی جھوٹا ہے, اور ہر وہ آدمی عقیدہ ایمان میں جھوٹا ہے جس کا ٹکراؤ قرآن سے ہوتا ہے. چونکہ اس کا عراق میں سچائی کی جو دلیل اور معیار ہے وہ کون ہے؟ قرآن. ورنہ تم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے, تمہارا نظریہ غلط ہے, تمہارا عمل غلط ہے, پھر سب ٹھیک ہے. تو جب قرآن نے کہا آسمان کی کوشش کشیدہ ہو یا زمین میں کوشش کشیدہ ہو, وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کوئی بھی غیب نہیں جانتا, آسمانوں کا غیب یا زمینوں کا غیب. نہ کوئی آسمانی مخلوق, نہ کوئی زمینی مخلوق, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی انسان, نہ کوئی حیوان, نہ کوئی دبی, نہ کوئی صدیق, نہ کوئی شہید, نہ کوئی ولی. یہ ہے قوم جانتا ہے صرف ایک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پڑھ کر سنا دیں, لا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. لیکن دنیا نہیں مانتی. اب یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کیا, یہ سارا غیب دانی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ فلان نامی آدمی آ رہا ہے, اس کی شکل سواد کیسے پتا چلا, والی مکہ کا کیسے پتا چلا, اس کے منزل تک پہنچنے کا کیسے پتا چلا, واپس حوالات کے بند ہونے کا کیسے پتا چلا, وفات کے بعد وہی نہیں آتی. نسلان تو قبر میں دفن ہے. اس لیے اللہ کے بندو, سارا جھوٹ ہی جھوٹ دنیا پہ رائج ہو گیا اور اللہ کی کتاب دنیا سے چھوٹ گئی, اور اس جھوٹ پر لوگوں نے اپنے ایمان اور عقیدے بنا لیے. اس لیے ریاض امن گور شاہی تمہاری کوٹری سندھ کا حیدرآباد سے جب دریا پار کرو تو آگے کوٹری اسٹیشن ہے, وہاں کا رہنے والا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میری تصویر چاند میں نظر آ رہی ہے اور میری تصویر حجر اسود پتھر کے اندر موجود ہے, لہذا جو اس کو سر نیچے کر کے چومتا ہے وہ مجھے سجدہ کرتا ہے. اور جاؤ وہاں کے ہزاروں لوگوں نے اس کی یہ بات مان لی, یعنی جو اٹھتا ہے وہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے لوگ مان لیتے ہیں. پچھلے دن ایک صاحبگاہ آیا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند کے اندر دیکھا ہے کہ وہ بالکل سامنے تشریف فرما ہے. کوئی کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نام چاند کے اندر دیکھو لکھا ہوا ہے, اور دنیا ہے کہ مان لیتی ہے. اللہ تو معاف کر دے, جب قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے, اپنے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا, سب اسلامی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو عمل کو ہم نے چھوڑ دیا, تعلیم طب تعلیم کے ایمان و عمل کو ہم نے چھوڑ دیا, ہر قرون کے لوگوں کے ایمان و عمل کو ہم نے چھوڑ دیا, تو پھر ہم جیسے چاہیں گے کریں گے, جو چاہے گا ہم زبان سے بول دیں گے, اور دنیا ہے ماننے کے لیے تیار وہ مانتی چلی جائے. قادیان شہر کے اندر جب ایک آدمی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا, مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا, تین دعوے کیے تو لوگوں نے مان لیا, ہزاروں ماننے والے ہیں تو ایک نہیں. ایران کا لے کر گیا بہاؤدین نے لے کر اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو ہزاروں نے اس کو اپنا نبی مان لیا, اور غلام احمد قادیانی سے وہ بہاؤ ایک قدم آگے نکل گیا, اس نے کہا کہ میرے اوپر قرآن بھی علیحدہ نازل ہوا ہے, پہلے والا قرآن ختم منسوخ ہو گیا ہے, اب میرے اوپر قرآن نئے سرے سے نازل ہوا ہے, اس کے نام رکھا اشرف القرآن. ملتان کے ایک آدمی مجھے بتایا تھا کہ یہاں ایک آدمی ہے اس کے پاس ہے, میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے اس سے لے کر ایک دو دن کے لیے دیکھنے کے لیے دے دینا, لیکن وہ نہ دے سکا. آج دین کا یہ عالم ہے بھائی, اسلام یوں آج ذلیل و خوار ہو گیا, اسلام کے ہزاروں نقشے پہ بن گئے, اور ہم ہیں کہ تماشا ہی بن کر صرف اپنی زندگی کا مقصود یہ سمجھ لیا کہ کماؤ آؤ اور کو سو جاؤ تو وہ بول کر ایش و آرام کے لیے پھر دوڑ پڑو. دین اجڑ گیا, قرآن کو لوگوں نے بدل دیا, عربی کا کھلے بندے انکار کر دیا, ایک سال سے میری بات ہوئی, جنت اور جہنم پر چلے جب ہم پہنچے تو کہتا تم نے کیا سمجھا ہے کہ جنت کوئی بڑی آرام کی جگہ ہے, وہاں آتے ہیں اور پکے پکائے پھل اور کھانے ملیں گے آپ کو. میں نے کہا ہاں قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں آدھی سے صحیح ہمیں یہی بتایا. کہتا نہیں نہیں وہاں بھی آپ کو حل چلانے پڑیں گے, دکانیں کھولنی پڑے گی, کاریگری کرنی پڑے گی, نوکری کرنی پڑے گی. اچھا یہ بھی جنت ہے بھائی, تو میں نے کہا پھر جاننا, کہتا یہ بھی جاننا تو نہیں ہے کہ آگ جلا جلا کے کولا کر دے گی, یہ کر دے گی وہ کر, تو کیا وہ تو ہسپتال ہوگا جو اللہ کے باغی مشرے کافر ہیں, گناہگار فاسق فاجر ہیں, ان کو ہسپتال میں داخل کر کے ان کے گناہوں کا کفر کا شرک کا علاج کیا جائے گا؟ نو, تو ایش کر لے,
تو سوتا رہے نیند نہ کھلے, لوگوں نے جن کا طور جہنم کا لکھ ادھر دیا, کیا مطلب مانتی یہی ہے, کیسے کیا مطلب یہی ہے, دنیا یہ ہے کہ تو جوان ہوا کماؤ اربوپتی بن جا, اب کیا مطلب یہ ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے, اب تو عیش کر, تیرے کارخانے ملنے چل رہی ہیں, بے دریغ دولت آ رہی ہے, عیش کر, بچوں کو اور وہ گھروں کا مالک بنا کر جا, یہ کیا ہے, تیری آخرت ہے, وہ تیری دنیا ہے, تو اپنے عیش آرام میں مست رہے, تیرا دین لوگوں نے بگاڑ کے یوں کر دیا ہے, کوئی احساس نہیں, میرے گھر میں ڈاکو داخل ہو جائے تو میں چیختا ہوں, میں چلاتا ہوں, اللہ کے دین کو ڈاکوؤں نے, اللہ کے بندو ایک چیز نہیں چھوڑی, سارا دین بدل لیا, تمہاری کوئی چیز نہیں نکلی, حدیث کا انکار ہو گیا, قرآن کے ایک ایک حکم کا انکار ہو گیا, اللہ بچائے, اللہ بچائے, لوگ اب غلیظ ترین گالیاں دیتے اللہ کو, اللہ کو گالیاں دیتے ماں بہن کی غلیظ ترین گالیاں دیتے, تو کہاں پھرتا ہے, تیرا زور تو یہی ہے کہ یہ سب مسلمان ہے, یہ سب پودے ہیں, یہ سب جنتی ہے, سب یہ جنت میں جائیں گے, تو زبردستی ان کو مسلمان مومن بنا کر پتہ نہیں تیری جاگیر ہے جنت جیسے تو ان کو داخل کرنا چاہتا ہے, جو قرآن سننا گوارا نہیں کرتا, کوئی حدیث کا سہارا لیتا ہے, کوئی حدیث کے انکار کا سہارا لیتا ہے, اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن نے کیا ہی کہہ دیا, من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, کہ اگر قیامت تک کوئی پکارنے والا پکارتا رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مرہ, فرمایا قیامت آ جائے گی پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے تجھے جواب نہیں ملے گا, یا اللہ تم کو ناراض ہو گیا ہمارے اوپر, کہا نہیں, وہ ان دعائیں غافل ہوں, وہ تمہاری اس آواز اور دعا پکار سے بے خبر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون پکار رہا ہے, دنیا کہتی ہے اس کو خبر لگتی ہے فلاں میں اوپر درود پڑا ہے, اللہ بناتا اس کو خبر ہی نہیں کس نے پکارا, کس نے آواز دی, کس نے درود پڑا, کس نے دعا مانگی, کس نے فریاد کی, تمہاری دعا پکار سے بے خبر ہے پتہ ہی, اور یہ کیا کہتے ہیں, فرشتے درود لے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ حتے محمد تیرے اوپر پانچ بار درود پڑتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح محمد کو جانتے ہیں, اور جب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ فتح محمد تیرے اوپر پانچ بار درود پڑتا ہے, اس کو فائدہ کیا ہو, اس کو فائدہ ہو گیا, اللہ فتح محمد کو اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یہی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ میری تیرے آگے فریاد ہے کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کے انبار بھیج دے, کروڑوں رحمتیں بھیج دے, یہ تو اللہ سے دعا کر رہا ہے, اب اللہ نے کیا کرنا ہے, رحمتیں بھیجنی ہے, درجے بلند کرنے ہیں, شان بلند کرنی ہے, یہی کرنا ہے نا, لیکن یہ کیا کہتا ہے, نہیں یہ فرشتہ ہے اس کا نام لے کر بتا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فتح محمد تیرے اوپر پانچ بار درود پڑتا ہے, تو اللہ کے رسول کیا کریں اس پر, نہیں تو خبر کو, پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں, ارے درود پڑھنے والا تیرے درود کی اس کو خبر ہی نہیں, ارے پکارنے والا تیرے پکار کی اس کو خبر ہی نہیں, ارے والے لینے والا تیرے کی تو خبر ہی نہیں.
لیکن یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اس عقیدے پہ قائم رہتا ہے. اس لیے عزیزو اپنے لیے تو کم از کم کچھ کرو. اس لیے کسی نے کہا ہے تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن.
پوری دنیا سے اسے نہیں سمجھتی تو نہ سوال, تو کر لو گے سمجھ جاؤ. دنیا نہیں بچنا چاہتی جہنم سے تو نہ بچے, تو سمجھ جاؤ.
حرمت رسول پر جان بھی قربان, دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں. تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ حرمت رسول کیسے کیسے ہیں. حرمت رسول کا معنی کیا ہے؟ شان رسول, شان رسول کسے کہتے ہیں؟ ایمان رسول, عمل رسول, درجات رسول, یہی ہے نا حرمت رسول, فرمان رسول. رسول فرماتا مانتا اللہ کا تمیمت اور فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکا لیا وہ مشرک ہو گیا. یہ مانتا ہی نہیں, مسجد کے محراب میں بیٹھ کرتا بھی لکھتا ہے. حرمت رسول کسے کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گرایا اور تو قد آدم کے برابر سنگ مرمر لگا کر قبروں کو بناتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر سل قبر یو بنا لے بھائی یو کا دل ہے, قبروں کو پختہ نہ بنانا, ان کے اوپر کوئی کمرہ مکان گنبد نہ بنانا, ان کے اوپر کسی مراد پوری کرانے کے لیے جا کر نہ بیٹھنا. مانتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرایا اور یہ بتوں کو بناتا ہے, گھر میں لٹکاتا ہے, سویرے اٹھ کر اس کو سلام کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. کس حرمت پہ تو قربان ہوگا؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. اب تم جاؤ مسجد میں دیکھو اس دیوار پہ کیا ہوگا, خانہ کعبہ بنا ہوا ہوگا اور اس دیوار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہوگا. یہ روضے میں کیا ہے؟ تین قبریں. روضے میں کیا ہے؟ تین قبریں. الفا فرما جہاں قبریں ہوں وہاں نماز نہیں ہوتی. تو یہ تمثیل جو ہے اس میں تو تین قبریں ہیں. تو مسجد میں تین قبریں آ گئیں, جس مسجد میں تین قبریں ہوں وہاں نماز ہو جائے گی؟ کون روکے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے کوئی نہ رکے, دوسرے کس کے روکنے سے کوئی رکے گا؟ اور بعض مساجد میں تو دیکھا ہے کہ وہیں قبر کے مسجد کے اندر قبریں ہیں. اور یہ تو تمہیں عام دیکھا ہوگا کہ قبرستانوں میں کب مسجدیں ہیں, یہ دربار ہے یہ ساتھ مسجد ہے, یہ دربار ہے یہ ساتھ مسجد ہے. عجیب بات ہے, جب یہ طوفان اٹھتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں. پچھلے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ مسجد نبوی کے ہاتھے میں آ گئی, درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے. اب وہ دیوانوں کے لیے تو مزہ ہو گیا, وہ ادھر ادھر کھڑے نہیں ہوتے تھے, وہاں جا کے کھڑے ہوتے تھے جدھر وہ خبر ہے کہ وہ یوں تو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے, اب کیا ہے سجدہ,
فرضوں کے سجدے بھی نبی اسلام کو اور نفلوں کے سجدے بھی اسلام کو, اور جو ہم ویسے سجدہ کریں گے اسلام کو وہ تو خصوصی ہوگا بھی اسلام کو. اب جا کر ہوش آیا اور خدا کے درمیان میں انہوں نے دیوار ڈال دی ہے. یہ تو شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا, موقع مل گیا. اور پھر یوں دیکھتے دیکھتے ادھر کھڑا ہو گیا, پھر ادھر کھڑا ہو گیا, پھر یوں پھر یوں چھ سات چکر لگا دیے, طواف بھی ہو گیا. لوگوں یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے, یہ تمہارے عمل کی جگہ ہے, امتحان ہوگا قیامت کے دن. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حسینہ گائی کے چوک میں میلاد النبی کے موقع پر کعبۃ اللہ کا ماڈل اور روضہ رسول اللہ کا ماڈل درمیان میں رکھ کے لوگوں نے اس کا طواف کیا. یہ تو تم سنتے ہو پڑھتے ہو پٹیکروں میں لبیک یا رسول لبیک, یہ تلویہ تو یہاں بھی لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے لبیک یا حسین لبیک. ذکر یہ ایک گروہ ہے ادھر بلوچستان کے وہ کراچی کے قریب جو علاقہ وہاں رہتے ہیں پہاڑوں میں, انہوں نے اپنا ہی کعبہ بنایا ہوا ہے اور اپنے سب کچھ وہ حج ادھر ہی کرتے ہیں, لہذا انہوں نے بھی وہ کعبہ اور نبی کرسان کا روزہ دونوں کو ملا کر اس کو طواف کرنے کا لائق اور جائز سمجھ کر طواف کر لیا. میرا رونا آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے بندو جس قرآن کو پڑھتے ہو, جس قرآن کے تمہارے بچے حافظ ہیں, بچوں کو تم یاد کرا رہے ہو. اب ایک اور طریقہ بھی شروع ہو گیا ہے, چار سالہ کورس اب سنایا آٹھ سالہ کر دیا, بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں, بچیاں قرآن کی عالمہ بن رہی ہیں. پہلے لڑکے قرآن کے عالم بنتے تھے, اب عورتیں قرآن کی عالمہ بن رہی ہیں. پہلے لڑکے اور لڑکیاں قرآن کے حافظ تھے, اب بھی حافظ ہیں, لیکن جس قرآن کے عالم بنے ہو, جس قرآن کی اپنی بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہو, جس قرآن سے تمہارے بچے حافظ, تمہاری بچیاں حافظ ہیں, اللہ کے بندے اس قرآن کا مانتے کیوں نہیں ہو؟ مولوی تو اس لیے نہیں مانتا کیا اگر وہ مولوی اس کا پیٹ کٹتا ہے, اس کی روزی بند ہوتی ہے, کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیاتوں کو نہ بیچنا. یہ کائنات کا سارا ذخیرہ سونا اور چاندی اور روپیہ یہ میری آیات کے مقابلے میں قلیل ہے, میری آیاتوں کو نہ بیچنا. یہ مانے تو پھر تنخواہ نہیں لے سکتا, یہ تو بچے کے کان میں اذان بھی سب دیتا ہے جو پیسے لیتا ہے, نکاح کے دو لفظ سب پڑھاتا ہے جو پیسے لیتا ہے, مسجد میں اذان نہیں دیتا جب تک پیسے نہ لے, امامت نہیں کراتا, بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا جب تک پیسے نہ لے. اور بنتا کس کا ہے؟ وارث بنتا ہے بھیا کا. قرآن پڑھا لو, ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کتنے نبیوں کا ذکر کیا جو اپنی قوم سے کہہ رہے لا آلو کو ملے آجرم ان آجری یا اللہ اللہ رب العالمین, کہ میری قوم کے لوگوں, میری برادری کے لوگوں, دین اور سکھانے کے لیے آیا ہوں, مفت سکھاؤں گا تورات, مفت پڑھاؤں گا انجیل, مفت پڑھاؤں گا ضرور, مفت پڑھاؤں گا قرآن, مفت پڑھاؤں گا امامت, مفت کتابت, مفت نکاح, مفت جنازے, مفت. تم سے اس دین کے کاموں پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کروں گا. اور تم نے دیکھ سن لیا کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبی زندگی کے اندر کوئی پائی پیسہ تنخواہ کا نہیں لیا, پیٹ پہ پتھر تو باندھ لیے, بیویوں کے اندر فاقہ ہوتا تھا, کھانے کو نہیں ملتا تھا غازی مطہرات کو, لیکن تنخواہ نہیں دی. سایہ سارا فرمایا حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ تو تم تاریخ پڑھتے ہو جانتے ہو کتنی بڑی مالدار تھی. عرب کے کتنے لوگ تھے جو اس کے پیسے سے تجارت کو جاتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پیسے سے تجارت کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیسہ اور حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پیسہ, یہ سب اللہ کے دین پر خرچ ہو گیا. اور وہ وقت آیا کہ زاجر وہ سلمہ بھی بھوکی پاکے سے سوئی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکے سے سوئے ہوئے ہیں. لیکن دین کے اندر کمی آنے دی واسط الانبیاء تو وہ ہوتا ہے جو خود فاقے سے زندگی گزارے, اللہ کا دین مفت ہو جائے اس کو تو وارث الانبیاء نہیں کہا جاتا. کہ نبی کے گھر میں تو جب وفات پائے تو صرف چند کلو جو کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, اور اس کے گھر میں پجاروں کوٹھی اور بنگلہ بینک اور بیلنس لاکھوں کروڑوں روپے. اس لیے جو قرآن پڑھتے ہو جس قرآن پر ایمان رکھتے ہو اللہ تمہیں توفیق دے اس قرآن پر ایمان بھی لے آؤ, پھر بیٹھو نہیں اس قرآن کو سینے میں رکھو اور دنیا کے سامنے پھیر جاؤ. دنیا سے کہہ دو اگر اللہ کے لوگوں سے زندگی میں بھی اور موت کے روز موت کے بعد اور قیامت کے دن جنت کی اور سے بچنا چاہتے ہو اور اللہ کی کتابیں مقدس کو پڑھو بھی اور مانو بھی اور عمل بھی کرو اور لوگوں تک بھی پہنچاؤ. جب تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اور اللہ کی سلامتی اللہ کی خیریں اور اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی. یہ میری بات نہیں ہے, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى اگر بستیوں والے شہروں والے ملکوں والے آمنوا میری طرف کو مان لیتے وہ تاکہ اور تاکہ بن جاتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ اور بچوں کے نہانے کھول دیتے. کسی سے قرض لینے کی ضرورت بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہم کیوں بھیک مانگتے ہیں اور دن بدن مقروض ہوتے جاتے ہیں اور انگریز ہمارے اوپر اس لیے مسلط ہوتا جاتا ہے کہ ہم اس کے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کا مقروض ہے. وہ اپنے قرضے کے بلبوں سے ہمیں لاتوں سے دباتا اور ہمارے اوپر سواری کرتا اور حکومت کرتا جا رہا ہے. ہماری لاشوں پر نوجوان کی لاشوں پر اس کا تخت بچھا ہوا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو نہ تسلیم کیا اور نہ اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے عمل کیا. نہ ایماندار بنے نہ متقی بنے, اس لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر لیے, بچوں کے دروازے بند کر لیے, خیروں کے دروازے بند کر لیے, نعمتوں کے دروازے بند کر لیے. جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے جنت کے دروازے پھر نہیں بند ہو جائیں گے ہمارے اوپر, پھر جہنم کے دروازے تو کھلیں گے جنت کا دروازہ تو نہیں کھلے گا. اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو مومن متقی بنائے اور جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچا لے. استغفر اللہ لی ولکم و لسائر المؤمنین.